بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن حسن العباد البدر حفظه الله رقم 35 الترمذي رحمه الله فرماته باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے ہنسنے کا بیان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کیسے ہنسا کرتے تھے اس تعلق سے الترمذی رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے. اس سے پہلے باب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے انداز بیان بات کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا. اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکراتے تھے اور کس طریقے سے ہنستے تھے. شیخ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں کان ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے فی الضحک کی ہنسنے میں وسطاً کسائر امورہ وسطیت تھی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات تھے. وسطیت کا راستہ ہمیشہ اختیار کرتے تھے جو سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ تھا. جل ضحک تبسم اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنسا کرتے تھے تو مسکرائے کرتے تھے. وہ ضحک بصوت لا يكون قهقهة. دوسری بات ایک تو وصف یہ ہے کہ اکثر مسکراتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرانا بھی ہنسنے کا ایک طریقہ ہے, ابتدا میں مسکراؤ تو پھر ہنسی آتی ہے. وہ ضحک بصوت, اب دوسرا وصف جو ہے جو شیخ عبد الرزاق بیان فرما رہے ہیں اگر آواز سے بھی ہنسنا ہو لا يكون قهقهة قہقہ نہیں مارتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وانما هو صوت يسمعه القريب دون البعيد. اچھا جو آواز سے پھر یہ کیا ہے, یہ اس تھوڑی سی آواز دھیمی آواز ہنسنے کی کہ قریب والا سن لیتا دور والے تک آواز نہ جاتی. قہقہ کیا ہوتا ہے کہ دور والے بھی آپ کے ہنسنے کی آواز سنتا ہے, وہ قہقہ ہوتا ہے. لیکن اگر قریب شخص جو آپ کو جو قریب ہے وہ آپ کے ہنسنے کی آواز سن لیتا ہے تو اسے قہقہ نہیں کہتے, اسے ضحک بصوت کہتے ہیں یا ضحک بصوت منخفض کہتے ہیں. یہ طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا. اب اس باب میں جو احادیث ہیں, پہلی حدیث حدیث نمبر 226 اس کتاب میں شمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں امام سید رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن عوامی قال اخبرنا الحجاج وهو ابن ارطأت عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں ابن الحجاج جو ہے وهو صدوق كثير خطأ وتدليس وقد عنعن اور عنعنہ سے کام لیا ہے اس حدیث میں, عن سے روایت کی ہے تو اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے. اور اس کا جو شیخ سماک بن حرب جو صدوق ہے وقد تغیر بآخری ہی صدوق راوی لیکن عمر کے آخری حالت میں ان کا حافظہ کمزور پڑ گیا تھا تو سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے. لیکن بعض چیزیں اس حدیث میں معنی کے اعتبار سے دوسری روایات اس کی یعنی شواہد بھی ہیں اور دوسرے دلائل سے یہ معنی درست ہو جاتے ہیں. شیخ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة, الحموشة أي دقة متناسبة لسائر أعضائه ودقتها مما يمتدح بها. حدث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹانگیں تھیں ٹانگ مبارک جو تھیں فی حموشة یعنی گوشت زیادہ نہیں تھا, بھاری نہیں تھیں بلکہ مناسب تھی اور جسامت کے اعتبار سے بالکل مناسب تھی, زیادہ گوشت نہیں تھا. یعنی دقہ کہتے ہیں دبلی پتلی, کہ دبلی پتلی کمزوری ہوتی ہے وہ نقص اور عیب ہے. حموشہ میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ گوشت زیادہ چربی نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹانگیں تھیں کافی خوبصورت تھیں. وکان لا يضحك الا تبسما. شیخ عبد الرزاق فضل فرماتے اے فی اغلب احواله صلی اللہ علیہ وسلم, اغلب احوال میں اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہنستے تو مسکراتے. فلا ينافي ذلك الضحك بالصوت الخفيف احيانا. اس سے ہرگز مراد یہ ہے کہ کبھی یعنی دھیمی آواز میں ہنستے نہیں تھے یا ہنسا نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فقط جاء ما يدل عليه. دوسرے احادیث میں اس کی دلیل آئی جیسے کہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا. پھر صاحب یہ کہتے ہیں سیدنا جابر بن صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں فکنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین وليس باکحل. جب میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو یوں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما پہنا ہو, جبکہ سرما پہنا یا سرما لگا نہیں ہوتا. یوں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما ہے اور حقیقی سرما نہیں ہوتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں ان میں یوں لگتا جیسے کہ سرما لگایا ہوا ہو. اور شیخ عبدالرزاق حضرت فرماتے ہیں اس میں اثبات بھی نفی بھی ہے, اکحل العین وليس باکحل. تو اثبات نفی دونوں کیسے مانے؟ جیسے فرماتے ہیں جو اثبات ہے اس کا معنی اور ہے, جو نفی اس کا معنی اور ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى, اور آپ نے نہیں مارا جب مارا اے اللہ کے رسول وسلم مگر اللہ تعالیٰ نے مارا ہے. تو نفی بھی اثبات بھی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیر پہ علیہ وسلم نے مٹی تو پھینکی تھی لیکن آنکھوں تک کس نے پہنچے؟ مشرکین کی آنکھوں تک. اثبات بھی نفی بھی ہے, ٹارگیٹ تک پہنچانے کی نفی ہے, اللہ نے پہنچایا ہے, لیکن جو آپ نے مٹی پھینکی تھی اس کی تو اثبات ہے نا. تو ٹارگیٹ تک پہنچنا الگ بات ہے اور پھینکنا الگ بات ہے, اور دونوں میں آپ دیکھیں ایک سطر نے جوڑ دیا ہے, نفی کو بھی اثبات کو بھی. تو یہاں پہ اور بھی شاہ صفمت وہی معنی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے آپ وسلم کی آنکھوں میں, لیکن حق سرما ہو نہیں کرتا تھا. اور شیخ عبدالرزاق حضرت فرماتے ہیں حدیث معنی پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں ہم اس کو, یہ جو آئی لیشز ہیں کیا کہتے ہیں, ہاں پلکیں, بارک اللہ, پلکیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلکیں جو ہیں کالی تھیں, یعنی اس میں کافی زیادہ کالی تھیں. کنہ قد وقع الکحل وحل انہم یضعہ, یوں لگتا تھا دور سے دیکھنے والے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا جبکہ اس وقت سرما نہیں لگا ہوا تھا. یہ مطلب نہیں کہ آپ سے سرما لگائے نہیں کرتے تھے, وہ الگ ہے, وہ آگے آئے گا, گزر بھی چکا ہے پہلے, لیکن دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا جبکہ سرما نہیں لگایا ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی پلکیں کالی تھیں. اگلی حدیث 227 امثل رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عبد الله بن الحارث بن جزء انه قال ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسوي فرمات عبد الله بن الحارث فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے. اچھا سند کے اعتبار سے یہ حدیث اس کی سند میں کیا علت ہے؟ ابن لہیعہ, ابن لہیعہ کے بارے میں معروف ہے کہ آخر میں حافظہ بھی کمزور پڑ گیا تھا, اختلاط ہو گیا تھا, اور کہ جو لکھا تھا روایت وہ بھی جل گئی تھی. تو محدثین کا انصاف دیکھیں سبحان اللہ, جن علماء سے انہوں نے اختلاط سے پہلے, حافظہ کمزور ہونے سے اختلاط سے پہلے روایت کیا تھا اس کی حدیث کو محفوظ کر دیا گیا کہ صحیح ہے, اور جن راویوں سے اختلاط کے بعد روایت کیا اس وہ روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے. دو نام یاد رکھ لیں, اگر ابن لہیعہ ان دونوں سے روایت کرے تو سند صحیح ہوتی ہے. ان میں سے ایک ہے قتیبۃ بن سعید, دوسرے عبداللہ بن مبارک. اگر ابن لہیعہ قتیبہ بن سعید سے روایت کرے تو یہ اختلاط سے پہلے کی روایت ہے, صحیح سمجھی جائے گی. اگر عبداللہ بن مبارک سے روایت کرے تو اختلاط سے پہلے کی روایت ہے, صحیح سمجھی جائے گی. ٹھیک, ہمارے پاس جو حدیث سند میں کون ہے؟ قتیبۃ بن سعید. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے. تو یہ قاعدہ محدثین کا. شیخ عبدالرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں فی بیان کثرت تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے مسکرانے کا ذکر ہے. وہ ان مکان کا ذالک لکمال خلق و تواضع و حسن معاشرت للناس, اور یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے کامل اخلاق کے حامل تھے, اور تواضع اور حسن معاشرت لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. رحمک اللہ. فکان صلی اللہ علیہ وسلم یلقی الناس بوجہ مشرق طلیق متبسم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جب ملا کرتے تھے تو چہرے پر رونق چہرہ ہوا کرتا تھا, مشرق چمکتا ہوا چہرہ, طریق متبسم اور مسکراہٹ سے, مسکراتے ہوئے چہرے سے, خوشگوار خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے سے لوگوں سے ملا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. متبسم مسلم فی وجہ اخی صدقۃ, اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر یا ملتے ہوئے مسکراہٹ سے کام لینے سے آپ میں صدقہ لکھا جاتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بھی علی اخی ہی, کہ آپ صدقہ کرتے ہیں اپنے بھائی پر اس مسکراہٹ سے, اپنا اعمال میں بھی اس کا اجر لکھا جاتا ہے. لأنه مما يدخل سرور على قلبی, وجہ کیا ہے, کیونکہ جب مسلمان بھائی آپ کو سے ملتے ہیں اور آپ مسکراہٹ سے اسے ملتے ہیں تو اس کے دل میں آپ سرور پیدا کر دیتے ہیں, خوش ہو جاتا ہے آپ کو مسلمان بھائی کہ آپ مسکراہٹ سے اور خندہ پیشانی سے اور خوشی سے آپ, یعنی خوشی کے اظہار سے آپ اپنے بھائی سے ملتے ہیں, مسلمان بھائی سے. وہ غرب فسم حدیث ہی, اور اس طریقے سے مسلمان بھائی آپ کی بات سننے پر راغب بھی ہو جاتا ہے جب آپ اچھے طریقے سے ملتے ہیں, مسکراہٹ سے ملتے ہیں, آپ کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے, تو جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ پیغام پہنچانا آسان ہو جاتا ہے, اور وہ شخص آپ کی بات ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. والانس بجلوس الیہ, اور انس محسوس کرتا ہے وہ شخص آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جب آپ سے اس کے ساتھ بیٹھتے ہو, یعنی ایک چھوٹے سے کام آپ نے کیا ہے اس سے اس بندے کا اپنے دل بھی جیت لیا ہے, اس کے ساتھ وہ آپ یعنی آپ کو بٹھانا بھی پسند کرے گا, آپ کے بات سننا بھی پسند کرے گا. صرف کام کیا کیا آپ نے, مسکراہٹ سے آپ نے اپنے بھائی سے آپ بھی لیں, مسکراہٹ میں کیا جاتا ہے, یا آپ چہرے پر رونق سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ اگر اپنے سنا بھائی سے ملتے ہیں کتنی اچھی بات ہے. سبحان اللہ, یہ طریقے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. اگلی حدیث نمبر 228, امام سلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن خالد بن الخلال قال حدثنا يحيى بن اسحاق السليحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کا ہنسنا صرف مسکراہٹ ہوا کرتا تھا. قال ابو عیسیٰ, امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا حدیث غریب من حدیث لیث بن سعد, یہ حدیث غریب لیث بن سعد کے حدیث سے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث الغریب اگر بات کریں امام ترمذی یہ ضعف کی طرف مائل ہوتا ہے معنی جو ہے, لیکن امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنے جامع میں بھی روایت کیا ہے. ترمذی کی ایک تو یہ تصنیف شمائل کی کتاب ہے, دوسری کون سی, جامع الترمذی, جسے بعض سنن ترمذی بھی کہتے ہیں, اس سنن ترمذی نام درست نہیں ہے, اصل نام کتاب ہے جامع الترمذی. اچھا, جامع الترمذی میں یہ حدیث موجود ہے, اور اس حدیث کے آخر میں امام ترمذی فرماتے ہیں هذا حدیث صحیح غریب لا نعرف من حدیث ابن سعد الا من هذا الوجه. ابن سعد کی حدیث سے ہم صرف اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں, تو کیا معنی ہے حدیث صحیح یا نہیں صحیح. اچھا, اگلی حدیث حدیث نمبر 229, ممتد بن حمد فرماتے حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا اعمش عن معرور بن سويد عن ابي ذر واثر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اول رجل يدخل الجنه واخر رجل يخرج من النار, يؤتى بالرجل يوم القيامه فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها, فيقال له عملت يوم كذا وكذا وكذا, وهو مقر لا ينكر ومشفق من كبارها, فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة, فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. اور یہ حدیث جو ہے اسے مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح حدیث ہے. شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں، فقول ان الاعلم اول رجل يدخل الجنه، اصل حدیث میں پہلے بیان کر دیتا ہوں پھر شرح جو ہے پڑھتے ہیں. حدیث یہ ہے، سید ابو ذر غفار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انی لاعلم اول رجل يدخل الجنه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک میں جانتا ہوں سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا، واخر رجل یخرج من النار، اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلے گا یعنی جنت میں جائے گا. سب سے پہلے جنتی کون ہے، سب سے آخری جنتی بھی کون ہے؟ شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں، سب سے پہلے جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے بارے میں تو جانتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شفاعت کی حدیث میں آیا ہے کہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسط دستک نہیں دیں گے، انبیاء بھی داخل نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا، اب بات کرتے ہیں سب سے آخری شخص کے تعلق سے جو جنت یا جہنم سے خارج ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا. یوتا بالرجل یوم القیامہ، ایک شخص کو لایا جائے قیامت کے دن. فیقال، اور کہا جائے گا، اعرض علیہ صغار ذنوبہ، اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھ دو. وخبأ عنه كبارها، اور کبیرہ گناہ کو چھپا دیا جائے گا. فیقال له عملت یوم کذا کذا کذا، عملت یوم کذا کذا وکذا، فلان دن میں تم نے یہ یہ عمل کیے ہیں، وہ چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے. وہ مقر لا ينکر، وہ اقرار کرتا رہے گا، انکار نہیں کر سکے گا. وہ مشفق من کبارها، اور اصل اس شخص کو ڈر ہوگا کبیرہ گناہوں کو جس کو نظر نہیں آ رہے، چھپا دیا گیا تھا. فیقال، پھر کہا جائے گا، اعطوه مکان کل سیئۃ حسنۃ، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی اس بندے کو دے دو. فیقول، تو بندہ اب خوش ہو جائے گا نا، اب ہر برائی کے بدلے نیکی. تو وہ شخص کہے گا، ان نلی ذنوب ما اراها ہونا، میرے اور بھی گناہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہے. کون سے گناہ تھے وہ؟ کبیرہ، جو چھپائے گئے تھے. سبحان اللہ. قال ابو ذر، شاہد یہ ہے، ابو ذر فرماتے ہیں، فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، جب یہ حدیث یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم میں نے دیکھا، ابو ذر جو راوی حدیث فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے جو نواجد ہیں، نواجد کہتے ہیں یہ دانت جو ایک تو نکیلے دانتوں کو بھی کہتے ہیں، اگلے والے جو ہے ان کو بھی نواجد کہتے ہیں، اور جو آخری دانت جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کو ہنسی آئی یہاں تک کہ جو آپ سے جو دانت مبارک ہیں جو آخر میں وہ بھی نظر آئے، یعنی اس طریقے سے ہنسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. عبدالرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا، اور یہ وہی شخص جو جہنم سب سے آخر میں جائے گا. فلا يبقى بعده في النار الا اهله المخلدون فيها ابد الاباد، اس شخص کے بعد جہنم میں وہی لوگ رہیں گے جو ہمیشہ کے جہنمی ہیں، یعنی اہل کفر ہیں، اہل ایمان میں سے کوئی باقی رہے گا نہیں. وہم الکفار، یہ کفار ہیں. کما قال اللہ عز وجل، ذکر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا يقضى عليهم فيموتوا، ان کو موت نہیں آئے گی جہنم میں، نعوذ باللہ. ولا يخفف عنهم من عذابها، اور نہ ہی عذاب ان کے لیے کم کیا جائے گا. كذلك نجزي كل كفور، اس لیے ہم ہر کافر کو سزا دیں گے، جزا دیں گے اس کے کیے کی. وهم يصرخون فيها، وہ چیخیں گے چلائیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکالو جہنم سے. نعم، کیوں نکالو؟ نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، کہ ہم کوئی نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، صالح عمل کریں، اس کے علاوہ برخلاف جو ہم کیا کرتے تھے دنیا میں پہلے. اولم نعمركم، کہ ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی. ما تذکر فيه من تذکر، نہیں نصیحت حاصل کی مگر اس نے جس نے حاصل کی ہے. وجاءکم النذیر اور تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا بھی پہنچا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر بس عذاب کا مزہ چکھو, اب ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی نصرت کرنے والا نہیں. جیسا فرمائش عبد الرزاق حفظہ اللہ, فہذا خلد من شأن الکفار, یہ جو ہمیشہ کی جہنم میں عذاب ہے یہ کافروں کے لیے ہے, لیکن جو عصات الموحدین ہیں جو گنہگار موحدین میں سے جو ہیں, الذين دخلوا النار بسبب الذنوب, جو جہنم رسید کیا گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے, رسید دون شرک, جو شرک کے علاوہ گناہ تھے اور کفر کے علاوہ گناہ تھے, فهم يخرجون من النار دفعات, تو وہ گروپ کی شکل میں جہنم سے نکلیں گے. كما جاء في صحيح مسلم, جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, عن ابي سعيد رضي الله عنه بیان کرتے انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, سيدنا ابو سعيد خدي رضي الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اما اهل النار الذين هم اهلها, جہنمی جو اہل جہنم ہیں, فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون, نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے جہنم میں, ہمیں یعنی ہمیشہ کا عذاب ہے. ولیکن تو پھر مطلب کیا ہے, نہ مردہ نہ زندہ, کیا مطلب ہے؟ یعنی موت نہیں آئے گی اور زندگی زندگی نہیں ہوگی, بلکہ عذاب والی زندگی. کیا کیا زندگی ہوتی ہے؟ کیا نعوذ باللہ. ولیکن ناس اصابتهم النار بذنوبهم, لیکن بعض ایسے لوگ ہوں گے جہنم میں جن کو گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کا عذاب ملے گا, نعوذ باللہ. او قال بخطاياهم, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی خطایا ہیں گناہوں کی وجہ سے, فاماتهم اماتة, تو عذاب جب ملے گا جہنم کی آگ میں عذاب ہوگا, پھر مر جائیں گے وہ. ثم اذا كانوا فحما, جب کوئلے کی طرح جل جائیں گے, اذن بالشفاعت, شفاعت کی اجازت دی جائے گی, اب ان کی شفاعت کی جائے. فجیء بهم ضبائر ضبائر, تو گروپ کی شکل میں ان کو لایا جائے گا. اور گروپ کی شکل میں کیوں؟ کیونکہ کبیرہ گناہ میں تفاوت ہے. شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ لوگوں کے برابر نہیں ہے, جن کے زیادہ کبیرہ گناہ ہے وہ ایک طرف ہوں گے, ان سے کم ایک طرف, ان سے کم ایک طرف, اس طریقے سے گروپ کی شکل میں دفعات ہوں گے. ضبائر ضبائر, فبثوا على انہار الجنہ, تو جنت کی جو دریا و نہریں ہوں گی ان میں ان کو ڈال دیا جائے گا. ثم قیل یا اہل الجنہ, پھر کہا جائے گا اے جنتیوں, اہل جنت سے خطاب ہوگا. افیض علیہم, ان پر پانی ڈالو, یعنی جو نہریں ہوں گی جنت کے دریا ہوں گے ان کے کناروں پر ان کو ڈالا جائے گا, اور پھر کہیں گے ان کے افیض علیہم من الماء, پانی ان پہ ڈالو جو جنت کا پانی ہے. فینبتون نبات الحبۃ تکون فی حمیر السیل, جیسے پودا نکلتا ہے اس طریقے سے وہاں سے نکلیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ضبائر ضبائر سے مراد یہ ہے دفعات, یعنی گروپ کی شکل میں. سبب ذلک ان کبائر متفاوت ہے, کیونکہ متفاوت ہے, فلہذا لا یخرج من النار دفعۃ واحدۃ, اسے جہنم سے ایک مرتبہ سب نکلیں گے نہیں, بلکہ الگ الگ نکلیں گے. اور سب سے آخر میں کون ہوگا؟ یہ شیخ جس کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں, اتنی بڑا گنہگار ہوگا کبیرہ, اتنی زیادہ گناہ ہوں گے کہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا, اکیلا بچے گا, ورنہ گروپ کی شکل میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ پہلا گروپ ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, یہ سب سے آخری شخص ہے, موحد متبع سنت ہے, لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, گناہوں سے کبیرہ گناہ توبہ اس بندے نے نہیں کی, اور اسی پر اس کی موت ہوئی ہے. اور کبیرہ گناہ پر جس کی موت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں, اسی کی بات ہو رہی ہے, اور چاہے تو اللہ پر فضل و کرم سے اس کی مغفرت کر دے. لیکن یہاں پر اس شخص کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ, جس کے ساتھ انصاف کرے گا, اور انصاف کا تقاضے اس کو سزا ملے گی جو اس نے گناہ کیا ہے. کتنی لمبی سزا ہوگی سبحان اللہ, یہ دیکھیں کہ وہ اکیلا ہوگا. اس میں اور بھی روایات ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہے اس کو بھی نکالو, تو پھر اس کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلان جگہ پہ جا کے دیکھو, وہاں کافی بچھو ہوگا, کافی تکلیف عذاب ہیں, اس کو وہاں سے نکالیں گے, یوں جھڑکیں گے, اور جو پھر اس کو نکالیں گے. وہ پھر لمبی حدیث بھی ہے کس طریقے سے پھر تمنا کریں گے دروازے تک ہو, پھر دروازے سے تھوڑا سا اس پار چلے جائیں, پھر درخت کے نیچے چلا جاؤں, پھر چلو جنت دروازے تک پہنچا دیں مجھے, اور میں کچھ نہیں مانگوں گا, میں آخری بات یہاں تک نہیں مانگوں گا, نہیں کچھ نہیں مانگوں گا میں, بس یہاں تک مجھے, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یعنی یہاں تک پہنچا دیے, مجھے اندر جانے کی اجازت بھی ہو. اور وہ سب سے یہ وہی شخص ہے, ابتدا دیکھے کہاں سے مختلف روایات ہیں کس طریقے سے اس کے بڑے گناہ چھپائے جائیں گے, پھر چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے, اور پھر کہا جائے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں گناہوں کو نیکوں میں بدل دو, کیونکہ اب جنت میں جانا ہے نا, اب بندہ گناہ لے کے جنت تو نہیں جا سکتا نا, جو گناہ تھے وہ تو جھڑ گئے. اللہ کا کرم دیکھیں آپ, سبحان اس گنہگار کے لیے بھی سزا کے بعد اتنی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہے, جنت پہ جائے گا. اگلی حدیث میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہے کہ 10 گنا, یعنی جو دنیا کے خزانے ہیں اسی شخص کو 10 گنا دیا جائے گا, جتنے بھی خزانے دنیا کے آپ سوچ سکتے ہیں 10 گنا دیا جائے گا اس شخص کو. تو جو جنتی ہوں گے ان کے پاس کتنا ہوگا, سبحان اللہ. شیخ عبدالرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بھی یعنی دلیل ہے, اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنُ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اِلَّا مَن تَابَ, مگر وہ جس نے توبہ کی ہو, وَآمَنَ اور ایمان لایا, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور عمل صالح کیا, فَأُولَٰئِكَ یہ وہ لوگ ہیں, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, جن کے اللہ تعالیٰ گناہ جو ہیں حسنات میں تبدیل کر دے گا, نیکیوں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. فَالْعَبْدُ إِذَا تَابَ وَصَدَقَ فِي تَوْبَتِهِ, اگر بندہ توبہ کرے اور سچی توبہ اس کی ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سمع اللہ سبحانہ وتعالی بدل اللہ سیئات حسنات, اللہ تعالیٰ کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نیکوں میں بدل دے گا. اچھا, اب حدیث میں کچھ اور بیان کیا ہے. اب آیت میں اور حدیث میں جو فرق وہ سمجھ لیں. شیخ صفر فالآیت فی من تاب فی الدنیا وحسنت توبته, آیت کریمہ ان کے لیے ہے جو گناہ میں, جو دنیا میں گناہ کیا کرتے تھے, پھر دنیا میں ہی توبہ کر لی مرنے سے پہلے اور سچی توبہ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبول فرمائی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے جو بھی گناہ کر چکے تھے دنیا میں سارے کے سارے گناہ نیکوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, سبحان اللہ. والحدیث فی من مات علی المعصیت, اور حدیث جو ہے اس شخص کے تعلق سے جو معصیت پر جس کی موت واقع ہوئی, یعنی توبہ کا موقع نہیں ملا, توبہ اسے نہیں کی سبحان اللہ, اور گناہ پر اس کی وفات ہوئی. فعذب فی النار ثم تیب علیہ, تو اس کو جہنم میں سزا دی گئی, عذاب دیا گیا, پھر اس کو یعنی سزا کے بعد اس کو معاف کر دیا گیا. وکان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. سیدنا ابو ذر کا یہ قول آخر, فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ, شیخ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک صلی اللہ علیہ وسلم هنا استشعار لفضل اللہ عز و جل و منتا ورحمته بعباده, استشعار لفضل اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے اس حدیث کے آخر میں جو شاہد ہے اصل, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے, اللہ تعالیٰ کی جو منت اور احسان و من ہی و رحمت عباد اپنے بندو صلی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع رحمت جو ہے, جب اس کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کو ہنسی آئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک ہیں وہ نظر آ گئے ہیں. اتنا کافی ہے آج کے درس میں. اگلے درس میں ان شاء اللہ تو حدیث میں 230 سے درس کا آغاز کریں گے ان شاء اللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.